الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبه وخيرته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى صلوات پڑھیں محمد وال محمد
اللهم صل على محمد وال محمد
جس آیہ کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی اس آیت کا ایک مصداق یہی ایام ہیں جس میں اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ سال بھر اور خاص طور سے ان ایام میں اہل بیت اور ان ایام میں بالخصوص خامس اصحاب کسا یعنی سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں. یہ یاد کرنا خود ایک بہت بڑی توفیق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے. یہ محبت اور عقیدت کا اظہار 1400 سال سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہوتا رہے گا. میں آج کچھ نکات کی طرف توجہ دلاؤں گا. اس میں سے ایک مسئلہ جس کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ بھی اس سے روبرو ہوتے ہیں, اور خاص طور سے جو آج وسائل مہیا ہیں جس کے ذریعے سیکنڈوں میں خبریں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں, اس میں خصوصاً جوانوں کے ذہنوں میں مختلف شبہات ڈالے جاتے ہیں اور آسانی سے ڈالے جا سکتے ہیں. اس میں سے ایک مسئلہ خود سید الشہداء علیہ السلام کی یاد منانا ہے, اولیاء خدا کو یاد کرنا ہے, جسے بعض لوگ جائز نہیں سمجھتے اپنی دانست میں. اسی طریقے سے ایک اور اشکال اور اعتراض جو سالوں سے ہو رہا ہے, آج کی جوان نسل کو وہ زیادہ سننے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے, وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریا ہے. اس حوالے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کروں گا. صلوات پڑھیں محمد وال محمد پر.
اللہم صل علی محمد وال محمد.
گریہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ گریہ جو کیا جاتا ہے, کیونکہ عزاداری سید الشہداء میں جس چیز کی سب سے زیادہ تاکید آئی ہے, جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ و زاری ہے. یہ ایک معقول طریقہ بھی ہے عزاداری کا. اس میں جو چیزیں بعد میں اضافہ ہو رہی ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, نہ ہی ہم اس کے ذمہ دار ہیں, لیکن جو ایک فطری تقاضا ہے اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں انبیاء نے, خاص طور سے رسول خدا نے اور ان کے بعد ان کے اوصیاء نے اس کام کو, اس فعل کو انجام دیا ہے, اور وہ سید الشہداء کی یاد اور ان پر گریا ہے. اس حوالے سے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. احادیث کی کتابوں میں خاص طور سے کامل الزیارات جو ایک معروف کتاب ہے, اس میں یہ احادیث ذکر ہوئی ہیں. کامل الزیارات ابن قولوے جو شیخ مفید کے استاد تھے, انہوں نے تالیف فرمائی, اور اس قدر اس کے راوی مستند ہیں کہ مرحوم آیت اللہ خوئی کا یہ اصول تھا کہ جسے انہوں نے بعد میں تبدیل کر دیا کہ جتنے راوی کامل الزیارات کے ہیں وہ سب ثقہ ہیں، لہٰذا اس کے مطابق وہ فتویٰ دیا کرتے تھے. اس قدر یہ معروف اور مستند کتاب ہے. اس میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت اور ان پر گریے کی فضیلت کے حوالے سے بہت سی احادیث کو جمع کیا ہے. اس گریے کی اہمیت کے حوالے سے آپ اندازہ لگائیں، حدیث میں آیا ہے عبداللہ ابن سنان جو معروف راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عاشورہ کے دن امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ آپ افسردہ اور غمزدہ حالت میں تشریف فرمائیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، اے میرے مولا، آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ اس غم اور اشک فشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آج ہی کے دن میرے جد حسین ابن علی نے جام شہادت نوش کیا. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں گریہ کر رہے ہیں. اس دن اگر رسول کریم حیات ہوتے تو یقیناً مجلس عزا برپا کرتے. یعنی امام صادق علیہ السلام کی فرمائش کے مطابق ہم اور آپ جو یہاں جمع ہیں اور مجلس منعقد کر رہے ہیں، یہ دراصل آئمہ کی اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام نے اس قدر گریہ کیا کہ آپ کا چہرہ مبارک اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئے. اسی طرح سے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے، یہ عیون اخبار رضا میں بھی یہ حدیث آئی ہے، امام فرماتے ہیں کہ محرم وہ مہینہ ہے جس میں زمانہ جاہلیت تک میں لوگ قتل و غارت کو حرام سمجھتے تھے، محرم الحرام کہتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ہمارے خون کو حلال سمجھا گیا، ہماری حد کی حرمت کی گئی، ہمارے بچوں اور خواتین کو اسیر کیا گیا، ہمارے خیموں کو آگ لگائی گئی اور جو کچھ ان میں تھا سب کچھ لوٹ لیا گیا. اور فرماتے ہیں کہ ہمارے بارے میں رسول خدا کی حرمت کا پاس اور لحاظ نہ رکھا گیا. دیکھیے اجر رسالت کیا مانگا گیا ہے، قل، اے رسول کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجر، میں کوئی اجر چاہتا ہی نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے، شدید لگاؤ رکھا جائے. جب شدید محبت کی جائے گی تو یقیناً جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پیروی بھی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ بتایا ہے جو کبھی نہ ٹوٹنے والا بندھن ہے، جو عواطف اور احساسات کے ساتھ ہے، جو خشک نہیں ہے. لہذا میں گریے کی اقسام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس حوالے سے. بہرحال امام فرماتے ہیں کہ ہمارے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا پاس اور لحاظ نہ رکھا گیا. اسی دن حسین ابن علی کی شہادت نے ہماری آنکھوں کو مجروح کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات معصومین کس قدر گریہ کیا کرتے تھے کہ فرما رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کو مجروح کر دیا، ہمارے اشکوں کو جاری کیا، ہمارے عزیز کو سرزمین کربلا میں خوار کیا گیا اور روز قیامت تک ہمارے لیے غم و اندوہ چھوڑ دیا گیا. ہمارے لیے جو چیز بچی ہے وہ ان کی یاد ہے اور اس پر گریہ اُزاری ہے. یہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں پس گریہ کرنے والے کو حسین جیسے مظلوم پر گریہ کرنا چاہیے. لہٰذا یہاں پر ایک مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے فقہا بھی فرماتے ہیں کہ اپنے مرنے والوں پر جزا اور فضا نہیں کرنا چاہیے. گریہ ایک فطری چیز ہے، آنسوؤں کا جاری ہو جانا فطری چیز ہے، لیکن اس میں افراد سے کام نہ لیا جائے، سوائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ جس میں بلند آواز سے گریہ کرنے کا زیادہ ثواب ہے. یہاں پر بھی امام فرما رہے ہیں کہ پس گریہ کرنے والے کو حسین جیسے مظلوم پر گریہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان پر گریہ اُزاری بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. یہاں پر بھی میں ایک وضاحت کرتا چلوں، کیونکہ بعض لوگوں نے اس جملے سے غلط معنی لیے ہیں. تقریباً ان معنوں کو لے لیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ ہمارے گناہوں کی نسبت سے ایک انشورنس اور بیمے کی حیثیت رکھتا ہے، نعوذ باللہ. یعنی ہم سال میں کچھ دن رو لیں اور اس کے بعد ہمارے गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए गए, अब हम दोबारा से नाऊज़ुबिल्लाह गुनाह करें, हम आज़ाद हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस हदीस में जो हिकमत पोशीदा है वो यही है कि जब सैयदुश्शोहदा अलैहिस्सलाम पर इंसान गिरिया करेगा तो वो ख़ुद की तरफ मुतवज्जे होगा कि किसके लिए रो रहा है। वो एक ऐसी शख्सियत के लिए रो रहा है कि जो मासूम हस्ती थी, जो गुनाह का तसव्वुर भी नहीं करती थी, तो यकीनन उसे जेब नहीं देता कि वो गुनाह की तरफ रगबत करे। और यकीनन वो इस गिरिए के नतीजे में अगर मुतवज्जे होकर रो रहा होगा, आदतन नहीं रो रहा होगा बल्कि समझ कर रो रहा होगा, तो यकीनन आइंदा उसकी ज़िंदगी में ये तब्दीली आएगी कि वो गुनाहों से इज्तनाब करेगा और इस मजलिस में अहद करके उठेगा कि वो गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। जो शख्स इस तरह तौबा करता है और आइंदा गुनाह न करने का आज़म करता है, यकीनन उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये वो हिकमत है जिसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है, जिसकी तरफ इमाम ने भी तवज्जो दिलाई है कि बड़े बड़े गुनाहों को ख़त्म कर देती है। यकीनन अगर इंसान आज़म कर ले कि आइंदा गुनाह नहीं करेगा और अपने मौला की तासी करेगा, तो इससे अच्छी कोई हालत नहीं हो सकती, और यकीनन खुदा को यह हालत बहुत पसंद है। आपने मज़ीद फरमाया कि माह मुहर्रम में मेरे वालिद गिरामी, अब इसकी तरफ भी तवज्जो की ज़रूरत है। हज़रत फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं देखता था। यह है तवज्जो इस अज़ीम मुसीबत की तरफ, जिसकी तरफ ज़ियारत आशूरा में भी तवज्जो दिलाई गई है कि यह एक अज़ीम मुसीबत है मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए, ज़मीन और आसमान के लिए। हज़रत फरमाते हैं कि मेरे वालिद के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं देखता था। अज़ादारों को ऐसा होना चाहिए। फिर फरमाते हैं और पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मुसलसल आपके गम व अंदोह में इजाफ़ा हो जाता था, होता रहता था। आप मुसलसल गम व अंदोह का इजहार करते थे और ये बढ़ता चला जाता था, और आशूर का दिन आपके लिए मुसीबत और अंदोह का दिन होता था। आप गिरिया और बुका फरमाया करते थे उस दिन, और आप बार बार फरमाते थे कि ये वो दिन है, आज का दिन वो दिन है जिस दिन हुसैन इब्ने अली कत्ल किए गए। देखें, आइम्मा ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत की तरफ इशारा किया है, और ख़ुद भी आज़ादारी करके दिखाई है और उसका तरीक़ा भी बताया है। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे जैसे हम अपने आइम्मा से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि गैबत का ज़माना तूलानी हो चुका है, 1000 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 1150 साल हो चुके हैं कि हमारे इमाम पर्दा गैबत में हैं। जैसे जैसे मासूम से दूर हो रहे हैं, वैसे वैसे हम उनके बताए हुए तरीक़ों से भी दूर हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है मासूम से दूरी की। हुज्जत खुदा से दूरी का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि शरीयत से और अल्लाह की दी हुई तालीमात से इंसान दूर होता चला जाता है। लिहाजा हम देखते हैं कि दुआ नुतबा की जब हम किरात करते हैं तो उसमें भी इस तरह से याद करते हैं कि कहाँ है दीन को ज़िंदा करने वाला, दीन का इकामा करने वाला, दीन को गिरा दिया गया है, दीन को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया गया है। लिहाजा हर शख्स अपने बनाए हुए तरीक़े पर चल रहा है, और इसी की तरफ सैयदुश्शोहदा अलैहिस्सलाम ने तवज्जो दिलाई है अपने मिना के ख़िताब में। हज़रत फरमाते हैं कि तुम लोगों के सामने अगर तुम्हारे आबा व अजदाद की जो रसूमात हैं उन पर बात की जाए या उनके ख़िलाफ़ कोई इकदाम होता हुआ नज़र आए तो तुम चराग़पा हो जाते हो, तुम्हें बहुत बुरा लगता है, नागवार गुज़रता है, लेकिन अल्लाह की शरीयत में रद्द बदल किया जा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं होता। तो ये एक मुसीबत है, और इसकी तरफ सैयदुश्शोहदा ने तवज्जो भी दिलाई है और एतराज़ के अंदाज़ में तवज्जो दिलाई है। लिहाजा आज़ादारान मज़लूम करबला को चाहिए कि इमाम के इस ख़िताब की तरफ तवज्जो करें कि हमें अपनी रसूमात से ज़्यादा, बल्कि अपनी रसूमात को भी परखने की कसौटी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और जुमला है कि मैं मसाइब की तरफ नहीं आ रहा हूँ, लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी की तवज्जो दिलाई है, क्योंकि आज पहली मुहर्रम है, इसलिए इन अहादीस की तिलावत आपके सामने कर रहा हूँ, और इख्तिसार की वजह से सिर्फ तर्जुमे पर इक्तफा कर रहा हूँ। हज़रत ने अपनी मारूफ़ हदीस में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी शबीब से फरमाया, ए शबीब, अगर किसी चीज़ पर रोना चाहते हो तो हुसैन इब्ने अली की मुसीबत पर गिरिया करो, क्योंकि इन्हें इन जालिमों ने गोसफंद की तरह ज़िबह किया। یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ حجت خدا کو اتنی مظلومیت کے ساتھ اس قسمہ پرسی کے عالم میں اور حیوانات کی طرح ذبح کیا گیا، اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے ایسے 18 افراد کو قتل کیا گیا جن کی روح زمین پر کوئی مثال نہ تھی. ساتوں آسمان اور زمین نے حضور کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سوگ میں گریہ کیا. پھر فرماتے ہیں، اے شبیب، اگر تم حسین پر گریہ کرو اس طرح کہ تمہاری آنکھوں سے اشک رواں ہوں تو خداوند عالم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ اسی تشریح کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یقیناً ایسا ہی ہے کہ خداوند عالم اس شخص کی کہ جو معرفت کے ساتھ گریہ کرے گا اور جو گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے گریہ کرے گا، جو امام کے ساتھ ایک تعلق استوار کرے گا، صرف جذباتی تعلق نہیں بلکہ مکتبی تعلق، یعنی آج سے میں امام کے مکتب اور مسلک کو اختیار کر رہا ہوں، تو یقیناً اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. عزیزان محترم، میں جس طرف اشارہ کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ گریے کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ گریے کے حوالے سے بھی اعتراضات ہوتے ہیں. اس حوالے سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. گریے کی مختلف اقسام ہیں. انسان جو آنسو بہاتا ہے، اشک فشانی کرتا ہے، اس کی مختلف علت اور اسباب اور سبب ہیں. ایک منفی گریہ ہے، مثلا فرض کیجئے کسی کو جہاد کی دعوت دی جائے اور وہ جہاد کے خوف سے گریہ کرنے لگے، ایسے گریہ کی مذمت آئی ہے. اللہ کی راہ میں اگر جہاد ہے، اگر واقعا اللہ کی راہ میں ہے، تو انسان کو خوشحال ہونا چاہیے. جیسا کہ ہمیں ملتا ہے کہ شب عاشور امام کے اصحاب ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے، واقعا وہ اپنے آپ کو ایک سعادت کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے تھے. لہذا یہ گریہ کہ جہاد نزدیک ہے اور انسان گریہ کرنے لگے، یہ ہرگز مطلوب نہیں. لیکن جو مثبت گریہ ہے، اس کی مختلف اقسام ہیں. اس میں سے ایک گریہ عقیدے کی بنیاد پر گریہ ہے. انسان ایک عقیدہ رکھتا ہے، جب اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو وہ اسے متاثر کرتی ہے، اور بعض اوقات ایسی آیات اور ایسی تعلیمات سے روبرو ہوتا ہے کہ جو اسے گریے پر آمادہ کرتی ہیں. اس حوالے سے ساتویں پارے کے آغاز میں جس آیت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، سورہ مائدہ کی 83 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب رسول خدا پر وحی کا نزول ہوتا ہے، آیات الہی نازل ہوتی ہیں اور یہ سنتے ہیں مومنین، اِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ اللہ کے رسول پر نازل ہو رہا ہے اسے سنتے ہیں، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ترا اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں. کیونکہ یہ آیات جو ہیں یہ اللہ کی یاد دلاتی ہیں. خود اللہ کی یاد میں گریہ کرنا بہت اجر و ثواب رکھتا ہے، اسی طرح قیامت کی یاد دلاتی ہیں. قیامت کی یاد میں گریہ کرنا انتہائی ثواب کا کام ہے. اسی طرح مجاہدین کے اس میں تذکرے ہیں، انبیاء کے تذکرے ہیں. ان تذکروں کو سن کر ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان کے، اور جو ظاہری طور پر جو رد عمل ظاہر ہوتا ہے وہ ان کی آنکھوں میں اشک رواں دواں ہو جاتے ہیں. اولیاء خدا کی زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں ملتے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام جب تلاوت فرمایا کرتے تھے تو قیامت کے حوالے سے جب آیات آتی تھیں، عذاب کے حوالے سے آیات آتی تھیں، تو آپ گریہ فرماتے ہیں. اور نہ فقط آئمہ بلکہ ان کے اصحاب. حتیٰ میں نے اپنے ایک دوست کو، جن کا تعلق ایک دوسرے مسلک سے تھا اور پھر انہوں نے مسلک اہل بیت کو اختیار کیا، انہیں تلاوت کرتے ہوئے قم میں دیکھا کہ وہ جب بھی تلاوت کرتے ہیں تو جیسے ہی اس طرح کی آیات آتی ہیں تو وہ زار و قطار گریہ کرتے ہیں. یہ توجہ کی بات ہے عزیزان محترم، کہ انسان متوجہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو اسی طرح سے آیت بھی اس طرف توجہ دلا رہی ہے کہ جب یہ آیات جو نازل ہوتی ہیں رسول خدا پر، جب انہیں سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اسی آیت میں اشارہ کیا ہے, مما عرفوا من الحق, جتنا وہ حق کو پہچانتے ہیں, کیونکہ حق کو پہچانا ہے. اور یہ آیات بھی برحق ہیں, تو یہ حق کی یاد دلا رہی ہیں, یہ قیامت کی یاد دلا رہی ہیں, یہ خدا کی یاد دلا رہی ہیں. تو اس کا جو عکس العمل اور رد عمل ظاہر ہو رہا ہے وہ آنکھیں اشکبار ہو رہی ہیں. تو گریا کرنا بہت ہی اچھا فعل ہے, خصوصاً اس طرح سے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا نے گریا فرمایا جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی, سورہ زمر کی 30 نمبر کی آیت. توجہ فرمائیں, انک میتن و انہم میتون. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اے رسول, تمہیں بھی موت آنی ہے اور ان مسلمانوں کو اور سب کو موت آنی ہے. تو حدیث میں آیا ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ رسول خدا نے گریا فرمایا, یعنی موت کو یاد کر کر گریا کرنا بہت ضروری ہے. آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ حتیٰ قبرستان میں بھی دنیاوی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, موبائل کھلے ہوتے ہیں اور اس پر اپنے کاروباری امور کو بھی نمٹایا جا رہا ہوتا ہے. اے کاش کچھ دیر کے لیے, ایک آدھے گھنٹے کے لیے, کیونکہ دفنانے میں آدھے پون گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا, اگر اس عرصے میں اپنے موبائل کو بند کر دیا جائے اور توجہ کی جائے کہ ایک دن مجھے بھی یہیں جانا ہے, اور قبر کی تنہائی کو یاد کیا جائے, تو یقیناً انسان گریا کرے گا, جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریا فرمایا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اسی طریقے سے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب سورہ فتح کی آیت نازل ہوئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو رسول خدا کے چچا حضرت عباس نے گریا فرمایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا مومنین سے فتح و نصرت کا. آج وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے. اللہ کا وعدہ پورا ہوتے وقت ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں, خدا کی یاد آ گئی. تو یہ گریے کی کچھ مثالیں تھیں کہ جو عقیدے کی بنیاد پر ہیں. انسان اعتقاد رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ اعتقاد اسے گریے کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح سے عواطف اور احساسات کی بنیاد پر بھی انسان گریا کرتا ہے, کیونکہ انسان جو ہے وہ اونس رکھتا ہے, وہ جو ہے شقی القلب جب ہو جاتا ہے تو انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے تو بڑا شقی القلب انسان, اصل انسان نہیں ہے, شقی القلب ہے. انسان کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس میں عواطف اور احساسات ہیں. بہت سارے جذبات اور احساسات بہت پاکیزہ ہیں, قابل قدر ہیں. اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, مثلا اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم جب میڈیا کے ذریعے آگاہ ہوتے ہیں کہ تھر پارکر میں قحط سالی کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں, تو ہمیں دکھ پہنچتا ہے. بعض لوگ اس قدر رقیق القلب ہوتے ہیں کہ وہ رو دیتے ہیں. اگر افریقہ سے آئی ہوئی تصویروں کو دیکھتے ہیں جس میں بچوں کے جسم پر گوشت نہیں ہے, صرف ہڈی ہے, تو وہ متاثر کرتی ہے انسان کو. بہت ہی شقی القلب ہوگا کہ جو اس تصویر کو دیکھ کر مسکرائے. بہت سارے لوگ چپ ہو جاتے ہیں, بہت دیر تک ساکت رہتے ہیں. بعض لوگ جو بہت رقیق القلب ہوتے ہیں وہ گریہ وزاری کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. عزیزان محترم, اس رقت قلب کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے, البتہ ایک شرط کے ساتھ, کہ جب ہم متاثر ہوئے ہیں تو اسی کو محفوظ بھی رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم افریقہ میں قحط سالی پر متاثر ہو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, لیکن جب ہمارے ہاں کوئی تقریب ہو رہی ہے تو اس میں ہم انتہائی اسراف کے ساتھ کئی رنگ کے کھانوں کا انتخاب کرتے ہیں. تو یقیناً اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس گریے سے کچھ نہیں سیکھا, عادتاً گریہ کر رہے ہیں. ورنہ اگر واقعی گریہ ہے تو ہماری دل و جان پر اس کا اثر ہونا چاہیے, حتیٰ دوسروں کو اس طرف دعوت دینی چاہیے کہ وہ اسراف نہ کریں, جبکہ اسلام نے اسراف سے شدیداً منع کیا ہے. حتیٰ قرآن مجید نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے. لہذا یہ ایک گریہ ہے. یا جیسے ابھی ایک واقعہ پیش آیا آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے غزہ میں, کہ جو آج کا کربلا ہے, اس میں صرف 1.5 سے 2 مہینے کے اندر 3,000 سے زیادہ عورتوں اور بچوں, بے گناہ عورتوں اور بچوں کا خون بہایا گیا. ایسی بمباری کی گئی اور پوری دنیا خاموش رہی, سب تماشائی بنے رہے. यकीनन हमारा और आपका दिल दुखा इस तरफ से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दुखने के साथ साथ इसकी चाराजुई भी हमें करनी चाहिए। ये खुद एक मौजू है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं आज इस पर इशारा नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि सिर्फ मुतासिर होकर ना रह जाएँ, सिर्फ जुल्म करने वाले को बुरा भला कह के ना रह जाएँ। वो भी करना चाहिए, यकीनन करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें चाराजुई करनी चाहिए। हदीस में आया है, काफ़ी में यह हदीस है कि मिन अलामात शका, शकावत की कुछ अलामात हैं, सख्त हो जाना, जैसे कहते हैं पत्थर का दिल हो जाना, उसकी क्या क्या अलामत हैं। जुमूदुल ऐन, यानी इंसान की आँख जो है वो जामिद हो जाए, पत्थर की बन जाए। तफीज़ व मिनत दम उसमें ना हो, बल्कि वो बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाए, किसी चीज़ से कोई मुतासिर ना हो, ये शकावत कल्बी की अलामत है। इसी तरह से कसवतुल कल्ब, कसीउल कल्ब हो जाना, जिसको हम कहते हैं पत्थर का दिल हो जाना। इसी तरह से शिद्दतुल हर्स फी तलब दुनिया, हदीस में फरमाया कि इंतहाई इंसान हरीस हो और लालची हो दुनिया को तलब करने में, ये भी शका की अलामत है। इंसान या सईद होता है या शकी होता है। शकी की अलामत यह है कि वो दुनिया तलब करने में बहुत ज़्यादा बेचैन हो और बेकरार हो और उसी की तगोदौ करे कि किसी तरीके से दुनिया मेरे हाथ आ जाए, जबकि देख रहा है सुबह शाम कि ये दुनिया जो है वो फ़ानी है, खुद इसमें रहने वाले सबसे पहले फ़ानी हो जाएंगे। सुबह शाम जनाजे उठा रहा है लेकिन उसके बावजूद मुतवज्जे नहीं है। ये भी शकावत की अलामत है, इंसान बदबख्त हो जाता है इसी दुनिया में और आखरत को भी हाथ से धो बैठता है। लिहाजा हदीस में आया है कि हुब्बु दुनिया रासु कुल खतिया, ये जो दुनिया की मोहब्बत है ये तमाम ख़ताओं की जड़ है। आपने ये हदीस सुनी भी है, तो यकीनन इसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। एक और जो बात बताई गई है शकावत की और बदबख्ती की, वो है इसरार अलज़म, यानी गुनाह पर इसरार करना। तो बहरहाल ये चार अलामत हैं, उनमें से एक जो सबसे पहली अलामत बताई है एक बदबख्त इंसान की, वो ये है कि उसकी आँख पत्थर की हो जाए, उसमें आंसू ही ना आते हों, उसको वो मुतासिर ही ना होता हो। लिहाजा अवातिफ और एहसासात की तायीद की गई है। इसकी मैं मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आपको अल्लाह तबारक व ताला ने एक फ़र्जंद अता किया जिसका नाम इब्राहिम था, और जो 18 माह की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह ताला ने जो एक नेमत दी थी वो वापस ले ली अल्लाह ने। रसूल खुदा मुतासिर हुए और आपने गिरिया फरमाया, तो किसी सहाबी ने एतराज़ किया, क्योंकि ऐसे लोग भी पाए जाते थे जो अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, उनके लिए कोई मसला ही नहीं था। तो उन्हें अजीब सा लगा कि रसूल खुदा गिरिया फरमा रहे हैं इब्राहिम के लिए। तो रसूल खुदा से एतराज़ वाले अंदाज़ में उसने कहा कि या रसूलल्लाह क्या हो गया, ये कौन सी ऐसी बात है। तो हज़रत ने फरमाया लैसा हाज़ा बुकाउन व इन्नमा हाज़ही रहमा, ये फ़कत गिरिया नहीं है बल्कि ये रहमदिली की अलामत है। ये जो बुका और गिरिया है ये रहमत की अलामत है। और फिर आपने फरमाया कि मन ला यरहम ला युरहम, जो रहमदिली नहीं रखता खुद उस पर रहमत भी नहीं की जाएगी। लिहाजा आप देखें करबला में जिन लोगों ने जो इस इतने बड़े जुर्म के मुर्तकिब हुए उनके पास रहमत नहीं थी, तो दुनिया में भी उन पर रहम नहीं किया गया और यकीनन वो आखिरत में अल्लाह की रहमत से महरूम रहेंगे। तो ये एक कायदा कुल्लिया रसूल खुदा ने दे दिया कि जिसके दिल में रहमत नहीं है, जिसके पास रहमत नहीं है दूसरों के लिए, उस पर रहम नहीं किया जाएगा। तो हमें अपने दिल को इस तरफ मुतवज्जे करना चाहिए और रकीकुल कल्ब होना चाहिए। ये एक इंसानी अलामत है, इंसान होने की पहचान है कि रसूल खुदा ने गिरिया फरमाया। इसी तरह से जंग मूता में जब जाफ़र इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम शहीद हुए, ये वो जंग है जिसमें रसूल खुदा शरीक नहीं थे, जाफ़र के जो अमीरुल मोमिनीन के भाई हैं, लिहाजा जब रसूल खुदा को ख़बर मिली तो मस्जिद नबवी में आपने असहाब से ज़िक्र किया और गिरिया फरमाया कि जाफ़र शहीद हो गए। इतने में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो आपने फ़ौरन असहाब से कहा कि अपने आप को संभालो और अली आ रहे हैं, उनके जवान भाई की शहादत हुई है, लिहाजा चुप हो जाओ, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन के लिए बहरहाल एक सदमा था, एक ऐसा अजीज़ भाई जो है वो दुनिया से चला गया। अमीरुल मोमिनीन ने मजलिस की फ़ज़ा से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि कुछ हुआ है, लिहाजा हज़रत ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या बात है, मेरा भाई जो है वो महाज़ जंग पर गया हुआ था। तो हज़रत ने फरमाया कि ए अली, आपको सब्र करना चाहिए कि आपका जवान भाई शहीद हो गया। तारीख़ में आया है कि फिर सब ने मिलकर गिरिया किया, यानी रसूल खुदा ने भी गिरिया किया, अमीरुल मोमिनीन ने भी, और असहाब ने जाफ़र इब्ने अबी तालिब पर गिरिया किया, जाफ़र तैयार पर सलामुल्लाह अलैह। जाफ़र तैयार का बहुत मकाम है क्योंकि उनके दोनों बाजू कलम हुए थे और रोज़े की हालत में इस दुनिया से रुख्सत हुए। हत्ता वाक़या है कि जब आप शदीद ज़ख्मी हुए तो आप रोज़े की हालत में थे, तो असहाब जमा हो गए और उन्होंने पानी पेश किया जाफ़र तैयार को, तो हज़रत जाफ़र तैयार ने फरमाया कि मैं अपने रब से रोज़े की हालत में, तिश्नगी की हालत में मुलाकात करना चाहता हूँ, अगर इफ्तार का वक्त हो गया तो मैं पानी पी लूँगा अगर मैं ज़िंदा रहा, लेकिन अगर मैं इसी हाल में गया तो मैं चाहता हूँ कि अपने रब से तिश्नगी की हालत में, प्यास की और भूख की आलम में अपने रब से मुलाकात करूँ। लिहाजा अल्लाह ताला ने जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम को बहुत बुलंद मकाम अता किया है। इसी तरह से हज़रत हमज़ा की शहादत तारीख़ी वाक़या है, शिया और सुन्नी किताबों में इसका ज़िक्र आया है कि रसूल खुदा जब उहद के मकाम से वापस आए तो आपने देखा कि मुख्तलिफ़ घरों से रोने की आवाज़ आ रही है। हज़रत ने फरमाया लेकिन हमज़ा के लिए कोई रोने वाला नहीं, हज़रत ने फरमाया कि लाकिन हमज़ा ला बवा की लहू, रसूल खुदा ने फरमाया कि कोई हमज़ा के लिए गिरिया करने वाला नहीं है। जैसे ही मदीने की ख़वातीन मुतवज्जे हुईं कि रसूल खुदा जो हैं वो हमज़ा पर गिरिया न करने की तरफ से जो है वो फ़िक्रमंद हैं, नाला हैं, महसूस कर रहे हैं इस बात को, तो सारी ख़वातीन जमा हो गईं और उन्होंने हमज़ा सलामुल्लाह अलैह के लिए गिरिया फरमाया। ये भी तारीख़ में सब्त हुआ है, ख़ुद रसूल खुदा ने अज़ादारी की। इसी तरह से रसूल खुदा का अपनी वालदा की कब्र पर जाना, इसको भी तारीख़ ने सब्त और ज़ब्त किया है कि ज़ारा कब्र उम्मही फ़बका व अबका मन हौला, हज़रत ने अपनी वालदा की कब्र की ज़्यारत की और उसके बाद गिरिया फरमाया और जो लोग आपके साथ थे उन्होंने भी गिरिया फरमाया। अतबाज़ अहादीस में है कि अपने चेहरे को अपने वालदा की कब्र पर रखा, माँ का बड़ा मकाम है, और ये इंसानी एहसासात और अवातिफ इस बात का तकाजा करते हैं कि इंसान माँ से अपनी अकीदत का इजहार करे, अपनी मोहब्बत का इजहार करे, और उस इजहार का एक तरीक़ा, बिल्कुल फितरी तरीक़ा गिरिया उजारी करना है जो रसूल खुदा ने करके दिखाया। रसूल खुदा हमारे लिए उसवा हसना है। तो ये एक दूसरी किस्म है कि जो मैंने अर्ज़ की कि एक अकीदे की बुनियाद पर इंसान गिरिया करता है, और एक दफ़ा इंसान फितरी तौर पर जज्बात और एहसासात का तकाजा है कि इंसान गिरिया करे। एक और किस्म जो है गिरिए की, वो उलमा ने बयान की है फजीलत तलबी, यानी इंसान किसी फजीलत के महरूम हो जाने पर मगमूम होता है, बाज़ औक़ात गिरिए तक की नौबत आ जाती है, किसी फजीलत से महरूम है। मसलन बाज़ असहाब ने शिरकत नहीं की किसी गज़वे में तो बाद में वो पशेमान हुए। उबैदुल्ला हुर्र जुफी ने करबला में इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया, बाद में पशेमान हुए और गिरिया किया। ऐसे गिरिए का अलबत्ते बाज़ सूरतों में जब इंसान पर हुज्जत तमाम हो गई हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे कूफे वालों ने गिरिया किया। लेकिन बहरहाल एक मोमिन को एक एतिकाद के साथ इस बात पर मुतासर होना चाहिए कि वो एक फजीलत से महरूम है। इसकी मिसाल देते हुए उलमा कहते हैं कि जैसे इस बात पर गिरिया करना कि आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, हम इस फजीलत से महरूम हैं कि हम उनसे इस्तिफादा करते, या आज इमाम ज़माना को हम नहीं देख रहे हैं अपनी गुनाहगार आँखों से, इस बात के लिए गिरिया किया जाए। लिहाजा आप दुआ नुतबा देखें, ख़ुद इसका नाम जो है नुतबा रखा गया, यानी गिरिया और ज़ारी, यानी ये इमाम ज़माना के आशिकों का, इमाम ज़माना से जो मोहब्बत करते हैं उनका नौहा है, जिसको अरबी में उलमा ने तालीफ़ किया है और बहुत ही पुरमाना दुआ है। اگرچہ کہ علماء نے اس کو جمع آوری کیا ہے، لیکن بہرحال اس کے مضامین جو ہیں وہ معصومین کی دعاؤں سے کم نہیں ہیں، اور اکثر احادیث اور آیات سے استفادہ کیا گیا ہے. تو ایک جو گریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان فضیلت کے محروم ہونے سے کا گریہ کرے، جیسے کہ دعا افتتاح میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، اے خدا ہم تجھ سے گلہ اور شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محروم ہیں. یہ بہت بڑی محرومیت ہے. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنے مقصد خلقت کو سمجھنے کی کوشش کی ہو ایک حد تک، وہ سمجھے گا کہ وحی کا انقطاع، وحی کا منقطع ہو جانا کتنی بڑی مصیبت ہے. لہذا ہم دعا افتتاح میں پڑھتے ہیں کہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، اور جو ولی برحق ہیں یعنی امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہم ان کی جو فیوضات ہیں اس سے محروم ہیں. میں بہت سارے ایسے فیوضات جو کائنات کو حاصل ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال امام اس لیے آیا ہے کہ خود امامت ایک لطف ہے، جیسا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی فرماتے ہیں، اور اس کا معاشرے میں ہونا اس سے بڑا لطف ہے. لیکن آج ہم اپنی گناہوں کی وجہ سے امام برحق کے فیض سے محروم ہیں. لہذا دعا افتتاح میں ہم اس طرح خطاب کرتے ہیں، یا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول خدا کی وفات پر جب گریہ فرمایا تو بھی اسی طرح سے اشارہ کیا، یا رسول اللہ لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک، یا رسول اللہ آپ کے اس دنیا سے اٹھ جانے سے جو چیز منقطع ہوئی ہے وہ کسی اور کے جانے سے منقطع نہیں ہو، اور وہ وحی کا سلسلہ ہے. تو یہ کیونکہ معرفت رکھتے تھے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، لہذا آپ نے وحی کو موضوع بنایا. ایک فضیلت سے محرومی ہے بہرحال وحی کا سلسلہ. خود حضرت زائرہ سلام اللہ علیہ کا گریہ بھی یقیناً اسی وجہ سے ہے، ورنہ جب ہم اور آپ سے زیادہ حضرت زائرہ سلام اللہ علیہ قرآن سے واقف ہیں، جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ، رسول خدا جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، افا ان مات او قتل ان قلب تم علی اعقابکم، یہ اگر مر جائیں اپنی موت یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے، یا انک میتن و انہم میتون، آپ کو بھی موت آنی ہے. تو یقیناً قرآن پر جس شخصیت نے سب سے زیادہ عمل کیا ہے رسول خدا اور امیر المومنین کے بعد، وہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہیں. وہ یقیناً فقط اور فقط صرف باپ کے لیے نہیں رو رہی ہیں اس قدر، بلکہ انقطاع وحی کے حوالے سے رو رہی ہیں کہ شریعت آنے کا جو سلسلہ تھا، درست ہے شریعت کامل ہو گئی، لیکن جس قدر رسول خدا مسلمانوں کے درمیان رہیں اور ہدایت تشریعی کا سلسلہ جاری و ساری رہے، وحی کا نزول ہوتا رہے، اتنا ہی مسلمانوں کی سعادت اور خوشبختی اسی میں مضمر ہے. اسی طرح سے ایک گریہ معرفت ہے، یعنی ہم اس بات پر متاثر ہوں کہ امام کس قدر بلند و بالا مقام کے حامل تھے، مگر ہم ایسے نہیں ہیں. اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے. یہ جو گریہ ہے یہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے. جب ہم کسی عظیم ہستی کو یاد کر کر، اس کی معرفت حاصل کر کر رو رہے ہیں، تو یقیناً جن چیزوں سے وہ پاک اور منزہ تھا ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس کی کاپی کریں. یہ سب معرفت کی طرف پلٹتا ہے. جتنا معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ہم اس گریہ کے مالک ہوں گے، کہ رونے کے ساتھ ساتھ متوجہ ہوں گے کہ ہم اس فضیلت سے محروم ہیں، ہم اس شخصیت سے محروم ہو گئے، اس شخصیت میں کیا کیا کمالات تھے جو ہم میں نہیں ہیں، جو ہونے چاہیے. تو بہرحال اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جب اس طرف توجہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ ہود کی 114 نمبر کی آیت ہے، کہ بے شک نیکیاں جو ہیں، یعنی خود معرفت امام جو ہے وہ ایک نیکی ہے، پھر معرفت کے حق کے ساتھ معرفت ہونا، حق کا معرفت ہی وہ خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، یہ نیکی جو ہے یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے. اور یقیناً اگر معرفت کے ساتھ گریہ ہوگا تو وہ برائیوں کے مٹنے کا سبب بنے گا. یا ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں 70 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبدیل کر دیتا ہے گناہوں کو نیکیوں سے. یقیناً اللہ تعالیٰ انہی میں تبدیلی لاتا ہے کہ جو تبدیلی کا عزم کریں, کیونکہ قرآن کا ایک کلیہ ہے, اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے سورہ رعد میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, جب تک وہ خود ارادہ نہ کریں. جب وہ ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں مدد دے گا, لیکن اگر انسان ارادہ ہی نہ کرے اور صرف عادتاً روئے تو یہ عادتاً رونا جو ہے اس کی نجات کا سبب نہیں بنے گا. اور اگر نجات کا سبب بن بھی جائے تو آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ہماری تگ و دو جو ہے وہ اور جد و جہد اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقامات مومنین کے لیے رکھے ہیں انہیں حاصل کر سکیں, ورنہ جہنم میں تو دیوانہ بھی نہیں جائے گا. جہنم میں نہ جانا کوئی ہنر نہیں ہے, بلکہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقامات رکھے ہیں ان کو حاصل کرنا ہنر ہے. آرٹ اور کمال یہ ہے کہ انسان انہیں حاصل کرے کہ جو اللہ نے خود اس کے لیے رکھے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں رکھے ہیں. تو یہ ایک اور گریہ ہے کہ جو علماء نے بیان فرمایا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک آخری قسم بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ جس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں, اور وہ مظلوم پر گریہ ہے. اس کی بھی بڑی فضیلت ذکر ہوئی ہے, جیسا کہ میں نے احادیث بھی آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ آئمہ فرماتے ہیں کہ انہیں وہ مظلوم تھے, ان کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا. مظلوم کو یاد کیا جائے, اس پر گریہ کیا جائے. اس بارے میں چھٹے پارے کا آغاز ہو رہا ہے, سورہ نساء کی 148 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی بات کا جو ہے وہ بآواز بلند اور کھل کر اظہار کیا جائے, سوائے ایک چیز کے کہ جس پر ظلم ہوا ہے, جو مظلوم واقع ہوا ہے, وہ بلند آواز سے فریاد کر سکتا ہے, وہ اس کا ذکر کر سکتا ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مظلوم کا گریہ جو ہے وہ مشروع ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں, یعنی شرعی ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی رسول خدا کی مظلومیت کہ ان کے بعد ان کے پیغام کو فراموش کر دیا گیا, ان کی وصیت پر عمل نہیں کیا گیا, ان کے وصی کو جو ہے وہ خوار کیا گیا, اس پر گریہ فرمایا. امیر المومنین کی مظلومیت پر گریہ فرمایا. تو مظلوم پر گریہ کرنا چاہیے. اور یہ خود ایک بقول شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کے کہ یہ جو گریہ ہے یہ شہید کی روح کے ساتھ ایک وابستگی ہے, اس کی شجاعت میں شریک ہونا ہے. ہم صرف اسی لیے نہیں رو رہے ہیں خالی کہ ایک واقعہ ہوا تھا, بلکہ ہم اس کی شجاعت میں شریک ہونا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں. لہذا ہم کیا کہتے ہیں زیارت میں کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما, اگر اے کاش ہم بھی ہوتے کربلا میں تو ہم بھی اس سعادت کو حاصل کرتے. رو بھی رہے ہیں لیکن اس چیز کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ایسا رونا قابل قدر ہے, ایسے رونے کی فضیلت ہے عزیزان محترم, کہ جس میں انسان شہید کے مشن میں شریک ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور طرف جا رہا ہے, شہید کا رستہ کچھ اور ہے اور روئے چلا جا رہا ہے. دیکھیں کوفے والوں نے بھی گریہ کیا, لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس کی مذمت کی کہ ایسے گریے کی فائدہ نہیں ہے اور تم ہمیشہ روتے رہو گے. لہذا ہمیں جو ہے مظلوم پر گریہ کرنا چاہیے. ہمارا عقیدہ بھی اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ امام برحق تھے, ان کا مقام یہ تھا کہ انہیں معاشرے کی اور دنیا کی ریاست دی جاتی, وہ علمی مرجعیت کے بھی حامل ہوتے کہ لوگ ان سے آ کر دین کو حاصل کرتے, وہ اخلاقی طور پر بھی ہمارے مرجع ہوتے, یعنی ان کی طرف رجوع کیا جاتا اخلاق میں سیرت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی لحاظ سے بھی وہ ہمارے مرجع ہوتے, یعنی قائد اور رہبر ہوتے, اور ان کے امور میں معاشرے کی باغ ڈور ہوتی. اگر ایسا ہوتا تو اس کی نعمتیں پوری دنیا میں نظر آتی. ایک جرمن فلسفر یہ کہتا ہے کہ ہمیں بنی امیہ اور خاص طور سے امیر شام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, بلکہ جرمنی میں اس کا ایک مجسمہ بنا کے لگانا چاہیے, کیونکہ اس نے وہ کام کیا کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو آج مغربی تہذیب کا نام و نشان نہ ہوتا, ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوتا. اس نے سب سے پہلے علی کے رستے کو بلاک کر دیا اور اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی، علی کو ان کے حق سے محروم کر دیا، نہ فقط محروم کیا بلکہ ان سے نفرت کو ترویج دیا. 1000 مہینوں تک ممبروں سے امیر المومنین پر سب و شتم کیا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح سے جو لوگ سب و شتم نہیں کرتے تھے انہیں سزا دی گئی اور اس چیز کو رواج دیا گیا. اسی طرح سے معاویہ نے ایک اور کام جو کیا، خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک بدترین کام یہ کیا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کو خلافت کی مسند پر بٹھا دیا. تو یہ جرمن فلاسفر کہتا ہے کہ ہمیں معاویہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، امیر شام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک ایسا کام کر دیا کہ جیسے ہم کہتے ہیں اسلام کے تابوت میں ایسی کیل ٹھوکی کہ پھر مسلمان جو ہیں وہ منتشر ہو گئے، پھر مسلمان اصلی اسلام سے دور ہو گئے اور دنیا نے بھی اسلام کی برکتیں جو ہیں وہ نہ دیکھ سکی دنیا. اور واقعا ایسا ہی ہوا. ایک اور بات یہ ہے کہ امام مظہر فضیلت ہیں، لہذا ہمیں ان پہ فقدان پر گریہ کرنا چاہیے، یہ بہت ہی قابل قدر ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے امام پر ہونے والے ظلم سے متاثر ہوتا ہے. آخر ظلم کی بھی مختلف اقسام ہیں، ایک دفعہ فقط انسان کو ایک تلوار سے شہید کر دیا جائے، لیکن جو کچھ کربلا میں ہوا وہ یقیناً آپ آئندہ مجالس میں بھی سنیں گے تفصیل کے ساتھ، کہ کسی شخص کی گود میں اس کے 6 ماہ کے بچے کو ذبح کر دیا جائے، اس سے زیادہ کیا مصیبت ہو سکتی ہے. اور یہ سب کچھ سید الشہداء نے دیکھا اور ان کے اہل و عیال نے دیکھا. تو یقیناً ہم متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ہم پر فرض کر دی گئی ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، ہم پر یہ محبت فرض کر دی گئی ہے اور الحمدللہ ہمارے سینوں میں یہ محبت ہے. اور ہم تمام عالم اسلام کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن کی اس آیت کی طرف توجہ کریں. محبت کا ایک تقاضا ان کی یاد منانا ہے جس پر میں کل انشاءاللہ اشارہ کروں گا، آج صرف گریے پر اشارہ کیا آپ کی خدمت میں. میں مصائب کی طرف آنا چاہوں گا، گرچہ یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی یہ خود ایک مصیبت تھی کیونکہ گریے سے متعلق تھی. شاید یہی وجہ ہے کہ امام کی جو مظلومیت ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ایسی مظلومیت کسی کی نہیں ہے. امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام، امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کا مقام بتاتے ہوئے کہ ان الاجابت تحت قبتہ، یہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو فضیلت حاصل ہے. ویسے تو ہمارے سارے ہی آئمہ اور تمام معصومین بالخصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک خاص مقام حاصل ہے جو دوسرے معصومین کو بھی وہ خاص مقام عطا نہیں کیا گیا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ خود امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام، امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی قبر پر جا کر اپنی شفا کے لیے دعا کر رہے ہیں. ان الاجابت تحت قبتے، جو کوئی وہاں جا کر دعا کرے گا، ان کے قبے کے نیچے جا کر دعا کرے گا، اس کی دعا مستجاب ہے. اور دوسری بات فرماتے ہیں والشفاء فی تربتے، اور ان کے قبر کی جو تربت ہے، مٹی ہے، اس میں شفا ہے. عزیزان محترم، فقہی مسئلہ ہے کہ مٹی کو کھانا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی خاک کو جو ہے شفا کی نیت سے استفادہ کرنا بہترین کام ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بھی سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کو دی ہے. ایک اور فضیلت جس کی طرف امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام توجہ دلا رہے ہیں، فرماتے ہیں من زار قبر ابی عبداللہ، جس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی زیارت کی، بشط الفرات یعنی فرات کے نزدیک، کمن زار اللہ فوق عرشہ، یہ عجیب فضیلت ہے، یہ عجیب مقام ہے جو کسی زیارت کے لیے نہیں آیا ہے. وہ ایسا ہے جس نے اللہ کی عرش پر زیارت کی ہو، ایسی اس کی فضیلت اور مقام ہے جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. یقیناً اس حدیث میں یہ بات خود بخود پوشیدہ ہے کہ معرفت کے ساتھ زیارت کی جائے، جیسا کہ زیارات میں بھی یہ جملہ آیا ہے کہ عارفاً بحقکم، میں آپ کے حق کا عارف ہوں اور اس کے ساتھ آپ کی زیارت کرتا ہوں. عزیزان محترم، یہ محرم کے ایام ہیں اور ان ایام میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آئمہ طاہرین سے جو احادیث ہمیں ملی ہیں، جو روایات ملی ہیں، اس میں جگہ جگہ پر یہ ملتا ہے کہ آئمہ گریہ فرمایا کرتے تھے، اور ہر وہ شخص جو رسول خدا سے محبت کرتا ہے ان کے نواسے کی یاد میں ضرور گریہ کنہ ہوگا، اس لیے کہ جیسا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہیں اس طرح ذبح کیا گیا جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر زیارت کو نہیں جا سکتے تو قبلہ رخ ہو کر تین مرتبہ یہ کہو کہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میرا سلام ہو آپ پر، السلام علیہ یا ابا عبداللہ. اس کی بہت تاکید آئی ہے، انسان اگر زیارت پر نہ بھی جا سکے تب بھی اس کا قلب سید الشہداء کے ساتھ ہو. دراصل میں یہ کہوں کہ اس کا قلب اسلام کو زندہ کرنے والے کے ساتھ ہو، اس عنوان سے سید الشہداء کو یاد کرے کہ میں اسلام کے مدافع کو یاد کر رہا ہوں جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کی راہ میں. کسی نے ایک عالم سے سوال کیا، کسی نے ایک عالم کو دیکھا کہ جو نماز کے بعد فرما رہے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ یہ نماز کی تعقیبات کا حصہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو اس عالم نے جواب دیا، اور کتنا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو روزے رکھ رہے ہیں، یہ جو آج ہم دیندار ہیں اور دین کی کچھ تعلیمات ہم تک ہیں، گرچہ سارا دین امام نے بچایا لیکن افسوس کہ ہمارے پاس کچھ ہی چیزیں ہیں، ہم نے پورے دین کو لینے کی کوشش نہیں کی، امام پورا دین بچا کر گئے ہیں. تو اس عالم دین نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سید الشہداء کی وجہ سے ہے، لہٰذا ہر تعقیب کے بعد، نماز کی ہر تعقیب کے بعد السلام علیک یا ابا عبداللہ کہنا چاہیے. اور کیوں نہ کہا جائے کہ سید الشہداء نے واقعاً بہت عظیم قربانی دی ہے جس کا دوست اور دشمن اعتراف کرتے ہیں. میں نے یہ قصد کیا تھا اور اس قصد کو پورا کرنا چاہوں گا، اور ہمیشہ اپنے دروس میں بھی کہتا ہوں، اس لیے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے مصائب کے دو جملے عرض کروں گا، اور وہ میری تجویز یہ ہے کہ عزیزان محترم، اب سے تقریباً 18-19 سال پہلے حوزہ علمیہ قم میں ایک کتاب ترتیب دی گئی جو تقریباً 700 صفحے سے بھی زیادہ ہے، یعنی تقریباً 750-800 صفحے کی کتاب ہے، جس کا نام ہے موسوعہ کلمات امام حسین علیہ السلام. یہ عربی میں بھی ہے اور فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، یقیناً مجھے امید ہے کہ کچھ لوگ اس کا اردو میں بھی ترجمہ کر رہے ہوں گے یا ہو چکا ہوگا، جس میں امام علیہ السلام کے سارے کلمات کو جمع کیا گیا ہے. دیکھیے وہ کتاب جو پاکستان میں الحمدللہ چھپی، یہ فارسی سے اردو میں ترجمہ ہوئی، خطبات اور مکتوبات امام حسین علیہ السلام، خطبات اور فرمودات امام حسین علیہ السلام، جس کا نام فارسی میں سخنان حسین ابن علی، از مدینہ تا کربلا، مدینہ سے کربلا تک کے فرامین کو جمع کیا گیا ہے. یہ ایک کتاب ہے، لیکن اس کتاب کی خوبی ہے موسوعہ کی، موسوعہ یعنی دائرۃ المعارف، انسائیکلوپیڈیا، امام کے کلمات کا انسائیکلوپیڈیا، موسوعہ کلمات امام حسین علیہ السلام. تو یہ تجویز میری ہمیشہ سے رہی ہے، اور آپ کو بھی یہ تجویز دے رہا ہوں کہ آپ اس بات کو آگے بڑھائیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس شخصیت کے نام پر مجلس عزا ہوتی ہے اس کے کلمات میں سے 800 صفحے تو ایک طرف، 8 سطریں بھی بیان نہیں کی جاتی. دیکھیں ہم جس کی مجلس کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مجلس حسین، خوب حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، وہ کیا چاہتے تھے، اس کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، اس کی تشریح کرنی چاہیے. اے کاش جلوس کے رستے میں اور روڈ کے دونوں طرف، کیونکہ افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس بات کو آپ نوٹ کیجئے گا کہ اکثر نوحوں میں کوئی پیغام نہیں ہے، ہماری شاعری غلوب سے بھری ہوئی ہے، اس لیے ہماری عزاداری کا کوئی خاص پیغام دوسروں تک نہیں پہنچتا ہے، لہٰذا کیا ہی بہتر ہو کہ معصوم کے کلمات کو لگایا جائے اس روڈ کے دونوں طرف. یہ انتہائی ثواب کا کام ہے، یہ ایک تبلیغی کام ہے جو مومنین کو کرنا چاہیے، جو ماتمی انجمنوں کو کرنا چاہیے، جو تنظیموں کو کرنا چاہیے، کہ امام کے کلمات کو لکھ کے لگایا جائے پینا فلیکس، اس کے یہاں سے لے کے اور حسینیہ ایرانیان تک، جگہ جگہ پر، ہر پول پر امام کا ایک قول لگا ہوا ہو، تاکہ امام کی آواز دنیا تک پہنچائی جائے. یہ ہمارا فرض ہے. اسی طرح سے مجالس عزا میں بھی امام کے کلمات کو بیان کیا جائے، کیونکہ آج جو ہے وہ مدینہ سے روانگی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، تو میں امام کے دو تین جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب امام کو حاکم مدینہ کے دربار میں دعوت دی گئی، तो इमाम तशरीफ़ ले गए और वहाँ जो गुफ्तगु फरमाई वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। हज़रत ने फरमाया वलीद से, वलीद इब्ने उतबा से हज़रत ने फरमाया अय्युहल अमीर, ए अमीर, इन्ना अहलु बैत नबुव्वा, हम जो हैं अहल बैत नबुव्वत हैं, अहल बैत रिसालत हैं, व मादिनुर रिसाला, और रिसालत का ख़ज़ाना और मादिन है, व मुख्तलफुल मलाइका, और हमारे ही पास मलाइका का नुज़ूल होता है। यहाँ पर कोई ये इश्काल ना करे कि ये तो नबियों पर जो है वो फ़रिश्ते नाजिल होते हैं, नहीं, वो वही तशरी लेकर आते हैं। वरना हमारा एतक़ाद ये है कि औलिया पर और ख़ास तौर से आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम पर फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। व महबतुल वही और व महबतुल रहमा, और रहमत का नुज़ूल हमारे ऊपर होता है। जहाँ मलाइका नाजिल होते हैं, मलाइका की रफ्तो आमद की जगह हो वहाँ रहमत का नुज़ूल होता है। फिर हज़रत ने फरमाया कि बिना फ़तहल्ला, हमसे अल्लाह ताला ने दुनिया का आगाज़ किया, और व बिना यख्तेम, और हम पर ही दुनिया का इख्तिताम होगा। मेहदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम पर इस दुनिया का इख्तिताम होगा जब वो तशरीफ़ लाएंगे और आलमी इस्लामी हुकूमत तश्कील देंगे। पूरी दुनिया पर इस्लाम का बोलबाला होगा। ले युज़हिरहू अलद्दीन कुल्लेह का मिस्ताक। और उसके बाद आपने फरमाया कि यजीद जो है वो शारिबुल खम्र है, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है लिहाजा मैं सिर्फ तर्जुमा अर्ज़ करूँगा कि यजीद शारिबुल खम्र है और उसने मोहतरम इंसानों को कत्ल किया है और अलनी तौर पर फिस्क करता है। और फिर फरमाया कि वह मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा शख्स जिसकी भी ऐसी सोच होगी, जो हुसैनी सोच रखता होगा, वो कभी भी यजीद जैसों की बैत नहीं कर सकता। फिर फरमाया कि हम भी सुबह करते हैं और तुम भी सुबह करो, यानी कल देखते हैं। ये एक इशारा है कि कल देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कौन ज़्यादा खिलाफत और बैत का हकदार है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि इमाम का जो क़याम है वो उसका एक अहम उनसर जो है वो सियासी मसला है। क़याम फरमाते हैं कि कौन खिलाफत का ज़्यादा हकदार है। ये मैंने कलमात इसलिए नकल किए कि मैं ख़ुद ही इसकी दावत देता हूँ और मैं इस सवाब में शरीक ना हूँ और इस पर अमल ना करूँ कि इमाम के कलमात को मजालिस अज़ा में बयान करना चाहिए। उसमें से पहला कलमा था कि जो इमाम ने मदीने में इरशाद फरमाया, आपने अपने क़याम और इनकलाब की तरफ तवज्जो दिलाई है। इंशाल्लाह कल इमाम की वसीयत की तरफ इशारा करूँगा कि जो मोहम्मद हनफिया से फरमाई। अज़ीज़ान मोहतरम, इस रवानगी के मौके पर जो है इमाम के लिए बहुत सख्त था, नागवार था मदीने को तर्क करना। मुझे एक आलिम दीन ने बताया और उन्हें मरहूम आयतुल्ला खुई के एक रिश्तेदार ने उनसे नकल किया और उन्होंने मुझे बताया कि इस वाक़े को आप गौर से सुने। एक रस्म है और मखसूसी के तौर पर मनाया जाता है इस बात को कि अरफे के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर जाया जाए। तो वो ये कहते हैं कि उलमा, बुज़ुर्ग उलमा नजफ़ अशरफ से करबला जाया करते थे अरफे के दिन। तो वो ये कहते हैं कि उस वाक़े को नकल करते हुए कि ऐसी बस में सवार थे कि जिसके पायदान पर, अब आप अंदाज़ा लगाएं कितने बुज़ुर्ग उलमा उसमें बैठे होंगे, कि जिसके पायदान पर शेख अब्बास कुम्मी खड़े हुए थे। तो सीटों पर कौन बैठा होगा? तो किसी आलिम ने, हमारे बुज़ुर्ग आलिम ने, कि जो शेख अब्बास कुम्मी को पहचानते थे, साहिब मफातीहुल जनान, के अब्बास कुम्मी जो हैं वो तारीख़ पर हदीस पर अबूर रखते हैं, तो कहा कि या शेख, आज के दिन की ज़्यारत की इतनी फजीलत क्यों आई है कि जिसने अगर अपना वाजिब हज कर लिया हो तो फिर उसे चाहिए कि वो अरफे के दिन इमाम की ज़्यारत को जाए। तो शेख ने, कि जो आलिम थे, सिर्फ़ एक जुमला फरमाया जिससे नाकिल ने ये नकल किया है कि उस बस में कोहराम मच गया। शेख ने कहा कि आज के दिन की फजीलत या इतनी जो अहमियत है वो यूँ है कि घर वाले को घर से निकाल दिया गया। बस शेख का ये कहना था कि बस के अंदर कोहराम मच गया, मुराद ये थी कि जो मक्के का वाली वारिस है उस पर इतने फ़ज़ा को तंग कर दिया गया कि आज वो मदीना छोड़ने पर मजबूर है। यही सूरत हाल मक्का छोड़ने पर मजबूर है, यही सूरत हाल मदीने वाली कैफियत में नज़र आती है कि हज़रत के लिए अपने नाना के मदीने को छोड़ना बड़ा सख्त था। तारीख़ बताती है कि आप नाना से विदा करने गए और बहुत गिरिया फरमाया, और इसी हाल में आप पर गशी की कैफियत तारी हो गई और आपने ख्वाब में नाना को देखा कि जो जो फरमा रहे हैं। बिहारुल अनवार में भी यह हदीस आई है और हज़रत ने फरमाया कि ऐ मेरे फर्जंद हुसैन, हम सब तुम्हारे मुंतज़र हैं, तुम्हारी वालदा भी तुम्हारी मुंतज़र हैं, तुम्हारे बाबा भी तुम्हारे मुंतज़र हैं, मैं ख़ुद तुम्हारा मुंतज़र हूँ, तुम्हारे भाई हसन मुशतबा तुम्हारे मुंतज़र हैं, बेशक तुम्हारे लिए जन्नत में बहुत से दर्जात हैं जो जो तुम्हें शहादत के बग़ैर नहीं मिलेंगे। इसके बाद इमाम ने नाना के मदीने को तर्क किया। ये बहुत सख्त था, और उससे पहले जो वाकया पेश आया जो कि मैंने आपकी खिदमत में इरशाद फरमाया, उसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि हमें तारीख़ में मिलता है कि जब इमाम वलीद के दरबार में गए, जब इंसान बेशरफ और बेगैरत लोगों के पास जाता है तो पहले से इंतज़ाम करके जाता है, लिहाजा तारीख़ में मिलता है कि अपने जवानों को साथ लेकर गए कि बाहर खड़े रहना और अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो अंदर आ जाना। तारीख़ बताती है कि इमाम इस शान के साथ वलीद के दरबार में गए, लेकिन एक वो वक्त भी हम याद करें कि जब आशूर का दिन था और इमाम अपने नासिरों को पुकार रहे थे, हल मिन नासिर यंसुरना, उस वक्त कोई नहीं था कि जो इमाम की मदद करे। इमाम यका व तन्हा अपने असहाब को सदा दे रहे थे, अपने अहल व अयाल को पुकार रहे थे, अपने भाई अब्बास को याद कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं था कि जो इमाम की नुसरत करता। अला लअनतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल लदीन ज़लमू अय्यमुन क़लबिन यनक़लिबून। बारे इलाह, हमारे इस कलील तवस्सुल और इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुज़श्ता और कसीर गुनाहों को बख्श दे, आइंदा गुनाह न करने की तौफीक अता फरमा। अज़ादारान इमाम मज़लूम की हिफाज़त फरमा, हमें अज़ादारी के मकसद को समझने और उस पर गामज़न होने की तौफीक अता फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान व अंसार में करार दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। मातम हुसैन।